الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم الى آخر السورة صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین معزز حاضرین اور معزز خواتین یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے یہ صرف کراچی ہی نہیں غالباً پاکستان بھر کے سب سے بڑے اور عالی شان آڈیٹوریم میں اللہ کی کتاب عزیز کے ایک درس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جن حضرات نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا ہے اس ہوٹل کے مالک حضرات جنہوں نے اس کا استعمال بغیر کسی معاوضے کے اس کام کے لیے اس کی اجازت دی ہے جن حضرات نے اس میں اپنا وقت صرف کیا ہے یا مالی تعاون کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے اور جو خیر بھی ہمارے اس سلسلہ درس سے بن آئے گا اس میں انشاءاللہ العزیز ان سب لوگوں کا حصہ دائمی طور پر قائم رہے گا. میں تھوڑی سی تمہیدی گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مطالعہ قرآن حکیم کا جو منتخب نصاب میں نے آج سے تقریباً 20 سال قبل مرتب کیا تھا اس کی اصل غرض و غایت کیا تھی؟ اس لیے کہ میں نے جو بھی تھوڑا یا بہت چھوٹا موٹا جو کام بھی دین کا ان گزشتہ 20 سالوں میں کیا ہے اس کا اصل مرکز و محور مطالعہ قرآن حکیم کا یہ منتخب نصاب ہے. دعوت قرآنی پھر اسی کے ایک نتیجے کے طور پر مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کا قیام، پھر اسی کے ایک نتیجے کے طور پر تنظیم اسلامی کی تاسیس، یہ تمام در حقیقت اسی مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا نتیجہ ہے. اصل میں میری تشخیص یہ تھی، جیسے کہ ابھی آپ نے تعارفی کلمات میں بھی سماعت فرمائی ہے، کہ امت مسلمہ کے تمام تر زوال و اضمحلال کا سبب ہے ایمان کا مضمحل ہو جانا، اور اب اس کا علاج ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ منبع ایمان و یقین قرآن حکیم کی طرف اثر نو رجوع کیا جائے. بالخصوص ہمارے ہاں کا تعلیم یافتہ طبقہ جو ہمارے معاشرے کی از خود سربراہی کے منصب پر فائز ہے، وہی ہے کہ جو اس کے رخ کو معین کرتا ہے، اس کو متوجہ کیا جائے کہ وہ قرآن حکیم کا مطالعہ کرے، اس کے علم و حکمت سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرے، اس کے نتیجے میں انہیں ایمان اور یقین کی دولت نصیب ہو، اور جب تک یہ جن سے گرام آیا ہمیں دستیاب نہ ہو، ظاہر ہے کہ جس اخلاقی زوال سے ہم دوچار ہیں، جس دینی زوال سے ہم دوچار ہیں، اس کے ازالے کی کوئی شکل نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پورے قرآن حکیم کا سلسلے وار مطالعہ کرنا آسان کام نہیں، اس کے لیے پہلے ایک بڑے زبردست ارادے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد یہ کہ بہم اور مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کے لیے یہ محسوس کیا کہ اگر لوگوں کو قرآن حکیم کے بنیادی مضامین سے متعارف کرانے کے لیے ایک منتخب نصاب مرتب کر لیا جائے، کہ وہ اگر ان کے سامنے آ جائے تو اس سے انہیں قرآن مجید سے ایک ذہنی مناسبت پیدا ہو جائے، اس کے جو مین تھیمز ہیں، اس کے جو مرکزی مضامین ہیں، ان سے ایک ذہنی وابستگی ہو جائے، قرآن کا اپنا جو ایک مخصوص طرز استدلال ہے اس سے انہیں واقفیت ہو جائے، اور اسی دوران انشاءاللہ العزیز انہیں قرآن مجید کی عظمت کا اس درجے احساس اور شعور اور ادراک ہو جائے گا کہ پھر وہ پورے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے جو ارادہ درکار ہے، اس کے لیے جو اہم محنت درکار ہے، وہ اس کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ واقعتاً اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے دروس کا یہی مطلوبہ نتیجہ برآمد ہوا۔ میں نے متعدد شہروں میں ایسے کیمپ لگائے کہ جن میں اس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس از اول تا آخر ہوا۔ مجھے آج یاد آ رہا ہے کہ اسی کراچی شہر میں سن 72 میں 10 دن کی ایک قرآنی تربیت گاہ ہم نے یہاں جو آپ کے قریب ہی صدر میں جمعیت الفلاح ہال ہے اس میں منعقد کی تھی، اور جس ذوق و شوق کے ساتھ لوگوں نے اس میں شمولیت کی تھی، اس کا نقشہ بہت سے احباب اس وقت یہاں موجود ہوں گے کہ جو اس میں شریک رہے تھے، اس سے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں اس شہر کے اندر بھی اس دعوت کا آغاز ہو گیا۔ پھر میں نے یہ کام لاہور میں تو پہم کیا ہے، کوئٹے میں تربیت گاہ لگائی، راول پنڈی اسلام آباد میں تربیت گاہ منعقد کی، مختلف شہروں میں جا کر یہ کام کیا۔ اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگوں پر ایک انکشاف ہوا عظمت قرآنی کا، کہ یہ عام معنی میں ایک مذہبی کتاب نہیں ہے، عام تصور کے مطابق صرف ایک کتاب مقدس نہیں ہے، بلکہ کتاب ہدایت ہے۔ اس میں ہمارے ذہن کے لیے رہنمائی ہے، ہمارے فکر کے لیے غذا ہے، ہمارے لیے عملی رہنمائی ہے، نہ صرف انفرادی سطح پر بلکہ اجتماعی سطح پر، نہ صرف آئلی سطح پر اور معاشرتی سطح پر بلکہ ملی اور سیاسی سطح پر۔ اور یہ کتاب تو در حقیقت ایک عالمگیر پیغام کی حامل ہے اور ایک عالمگیر انقلاب کی داڑھی۔ یہ ہے اصل میں حاصل اس منتخب نصاب کے مطالعے کا، کہ جو الحمدللہ پاکستان میں اب کثیر تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید سے اب اس درجے انہیں شغف ہو چکا ہے کہ وہ اپنا کافی وقت نکال کر قرآن حکیم کے مطالعے کے لیے سب کر رہے ہیں۔ میں نے اس منتخب نصاب کو 6 حصوں میں مرتب کیا ہے۔ اس کا نقطۂ آغاز جیسے کہ ابھی اس محفل کا آغاز ہوا سورۃ العصر کی تلاوت سے، سورۃ العصر ہی اس کا نقطۂ آغاز ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی، اس کی نجات اور فلاح کے لیے 4 بنیادی شرطیں بیان فرمائی: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ چنانچہ 4 حصے تو اس منتخب نصاب کے وہ ہیں کہ جن میں ایک میں مثلا ایمان سے متعلق کچھ مباحث، ایمانیات کی تفصیل، ایمانیات میں سے ایمان باللہ کے لیے قرآن مجید کا کیا استدلال ہے، اللہ کو ماننے کی دعوت جو قرآن دیتا ہے تو کس اساس پر، پھر ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد کے لیے قرآن مجید کیا دلائل پیش کرتا ہے، یہ ایمانیات۔ پھر یہ کہ اس ایمان کے ثمرات کیا ہیں، اگر وہ ایمان دلوں میں جاگزی ہو جائے تو انسان کے نقطۂ نظر میں، اس کے انداز فکر میں، اس کی احساسات میں، اس کے اقدار میں کیا انقلاب آتا ہے۔ مثلا یہ ایک حصہ ہے اس منتخب نصاب کا۔ ایک دوسرا حصہ ہے کہ جس میں اعمال صالحہ کی بحث ہے، اور اس میں بھی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک انفرادی شخصیت کی تعمیر کے لیے قرآن حکیم کون سی اساسات معین کرتا ہے، پھر یہ کہ ایک مکمل طور پر تربیت یافتہ جو انسانی شخصیت ہے، یا یوں کہیے کہ قرآن کا انسان مطلوب جسے علامہ اقبال نے مرد مومن کے نام سے یاد کیا ہے، اس کی شخصیت کے خد و خال کیا ہے، اس کا حیولہ کیا ہے، پھر یہ کہ اسلام جو ایک فینلی لائف بنانا چاہتا ہے، آئلی زندگی، اس کا نقشہ کیا ہے، پھر اس سے آگے بڑھ کر ظاہر بات ہے کہ چند خاندان مل کر ایک محلہ، اور محلہ جو ہے اس سے آگے بڑھ کر ایک شہر، پھر ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، تو جو معاشرہ اسلام قائم کرنا چاہتا ہے قرآن مجید نے اس کے لیے کیا اقدار معین کی، اس سے بھی آگے بڑھ کر انسانی اجتماعیت کی جو اعلیٰ ترین سطح ہے یعنی حیات ملی اور سیاسی زندگی، حکومت کی زندگی، اس کے لیے قرآن کے اصول کیا ہے، اس طریقے سے عمل صالح کو ان مدارج میں بیان کیا گیا ہے اس کے ایک اور حصے. تیسرا حصہ تواصی بالحق، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ، اعلاء کلمۃ اللہ، غلبہ دین حق، ان کے مباحث پر مشتمل. چوتھا حصہ تواصی بالصبر، خاص طور پر صبر کہ جو انسان کو اس دنیا میں اعلاء کلمۃ اللہ کی جد و جہد میں پیش کر آئے گا، جس کا مرحلہ وہ صبر کے جو اسے ابتلاء اور آزمائش کے مقابلے میں کرنا پڑے گا اگر وہ حق کا بول بالا کرنا چاہتا ہے، اس کے جو مختلف مراحل سامنے آتے ہیں، ایک صبر وہ ہے کہ جو صحابہ کرام مکی دور میں کر رہے تھے، وہ صبر محض تھے کہ انہیں اجازت نہیں تھی کسی جوابی کارروائی کی، لیکن ایک صبر وہ ہے کہ جو مدنی دور میں سامنے آتا ہے، اس میں مقابلہ بھی ہے، اس میں جوابی کارروائی بھی ہے، اس میں تصادم ہے. میں بعد میں عرض کروں گا کہ یہاں صبر آ کر مصابرت بن جاتا ہے، صبر کا صبر سے ٹکراؤ ہوگا. یہ چار حصے ہیں مین اس منتخب نصاب کے، لیکن اس میں سب سے پہلے ایک حصہ میں نے تمہیدی رکھا ہے کہ جس میں سورۃ العصر ہی کی طرح کے تین اور جامع مقامات بھی ہیں، اور پھر ایک آخری حصہ ہے جو میرے نزدیک مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید کی جو جامع ترین سورت ہے سورہ حدید، اس پر مشتمل ہے. اس طرح یہ منتخب نصاب جو ہے چھ اجزاء پر یا چھ اس کے سیکشنز ہیں، اور جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے، سوا دو سال تک یہ پروگرام جو پاکستان ٹیلی ویژن پر چلتا رہا، سوا سال تک، 15 مہینے، ان 15 مہینوں کے دوران 62 نشستیں اس کی ہوئی تھی، اور 3 حصے اس منتخب نصاب کے بیان ہو گئے تھے. اب در حقیقت چوتھے حصے کی طرف ہمیں پیش قدمی کرنی ہے، لیکن تیسرے حصے کا جو آخری سبق تھا سورہ حجرات، اگرچہ یہ اس ٹیلی ویژن کے پروگرام میں 6 نشستوں میں اس کا درس مکمل ہو سکا تھا، لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ اس پوری سورہ حجرات کا اجمالاً بیان آپ کے سامنے ہو جائے، تاکہ اس کے ساتھ وہ ایک ذہنی رابطہ قائم ہو جائے جو حضرات پہلے الہدا کو التزام کے ساتھ سنتے اور دیکھتے رہے ہیں، ان کے ذہن کے اندر پھر ایک ربط قائم ہو جائے کہ آگے بات کہاں چل رہی ہے. تو یہ ہے تمہید آج کے اس سورہ حجرات کے درس. ایک تھوڑی سی بات تمہیدن مجھے اور عرض کرنی ہے. قرآن حکیم کی سورتوں کا باہمی بڑا گہرا ربط ہے مضمون کا. سورہ حجرات سے متصل قبل ہے سورہ فتح، اور سورہ فتح کی 2 آخری آیات جو ہیں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے سورہ حجرات کے مضامین سے. اس کی جو آخری سے پہلی آیت ہے، لاسٹ بٹ ون، وہ آیت مبارکہ ہے جسے کہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے پورے قرآن حکیم کا عمود قرار دیا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر. یہ بڑی ایک مناسبت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ الہدا کا پروگرام ہے، اور اس آیہ مبارکہ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، مراد ہے یہی قرآن حکیم. اور تین جگہوں پر قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں بغیر ایک شوشے کے فرق کے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، سورہ صف میں یہ الفاظ آئے ہیں، سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے ہیں، سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے ہیں. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر، اور کس لیے بھیجا؟ تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین. اب آپ ذرا ان الفاظ پر غور کیجئے، ایک نظام ہے پوری زندگی کا نظام دین حق جو محمد رسول اللہ لے کر آئے، اور ظاہر بات ہے کہ نظام وہی ہوتا ہے کہ جو عملاً قائم ہو. کتابوں میں لکھا ہوا نظام تو کوئی نظام نہیں ہے. اہل علم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال قبل افلاطون نے وہ کتاب لکھی تھی ریپبلک، وہ کتاب جو ہے آج بھی زندہ ہے، اس کی علمی حیثیت آج بھی مسلم ہے، آج بھی فلسفے اور سیاسیات کے طلباء اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اس میں اس نے ایک نظام پیش کیا، وہ نظام نظری اعتبار سے بہت اچھا نظام ہے، بہت اعلیٰ نظام ہے، لیکن یہ کہ چونکہ آج تک دنیا میں کہیں وہ نظام عملاً قائم نہیں ہو سکا، لہذا اس کی حیثیت ایک خیالی جنت کی ہے، اس سے زیادہ نہیں، وہ ایک یوٹوپیا ہے. نظام کو اصل میں جب تک چلا کر نہ دکھا دیا جائے، قائم کر کے نہ دکھا دیا جائے، اس وقت تک وہ حجت نہیں بنتا. لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکمیل ہوئی ہے رسالت کی، اس کا ایک مظہر ہے، بہت اہم مظہر، کہ حضور نے صرف نظری طور پر وہ دین حق پیش نہیں فرمایا بلکہ بالفعل اس کو قائم کر کے چلا تھا. یہ در حقیقت آپ غور کریں گے تو ایک انقلابی رول ہے جو اسائن کیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ کوئی بھی چپہ زمین دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا جہاں کوئی نہ کوئی نظام قائم نہ ہو، یا بادشاہی کا نظام قائم ہوگا، یا جمہوریت کا نظام قائم ہوگا، یا کہیں اشتراکیت کا نظام ہوگا، یا کہیں سرمایہ دارانہ نظام ہوگا، یا قبائلی نظام ہوگا، یا کوئی کسی مذہبی طبقے کی حکومت کا نظام ہوگا، کوئی تھیوکریسی ہوگی، کوئی ڈیموکریسی ہوگی، کوئی مونارکی ہوگی، کوئی فیوڈل سسٹم ہوگا، کوئی بھی تاریخ انسانی میں کوئی دور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جگہ کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ وہاں کوئی نظام قائم نہیں، کوئی نہ کوئی نظام ہے، چاہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا نہ ہو. آپ کو معلوم ہے کہ آج کی دنیا میں بھی برطانیہ میں ان کا کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، لیکن اس کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ وہاں کوئی نظام نہیں ہے. اب دین حق کو ایک نظام کی حیثیت سے غالب کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ انقلاب کی ضرورت ہے. جو وہاں ایگزسٹنگ نظام ہے اس کو ہٹائیں گے تو دوسرا نظام لائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک نظام کے ہوتے ہوئے دوسرا نظام قائم ہو جائے. لہذا حضور کی سیرت مطہرہ واقعہ یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ یہ بات سامنے نہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک دائی، محض ایک مبلغ، محض ایک معلم، محض ایک مربی، محض ایک لوگوں کو تربیت دینے والے نہیں تھے، بلکہ آپ کی یہ ساری حیثیتیں تھیں، لیکن ان تمام حیثیتوں میں بالا ترین حیثیت یہ تھی، اور ان سب کا مجموعی نتیجہ کے جو مطلوب تھا وہ یہ تھا کہ نظام باطل کا تلا ہما کیا جائے، اس کو جڑ سے بے قبن سے اکھیڑ پھینکا جائے، اور نظام حق کو قائم کیا جائے. یہ ہے در حقیقت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرکزی نقطہ، کہ اگر یہ سامنے نہ ہو تو سیرت کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی. میں ایک مثال سے آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ مغربی مفکرین نے حضور کی سیرت پر حملے کیے، بعض حملے تو اڑیا قسم کے حملے تھے، لیکن بعض بڑے شوگر کوٹڈ قسم کے اور بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے حملے ہوئے. مثلاً ٹوئنبی کا ایک جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے سٹیٹس مین. اس نے یہ تصور دیا کہ مکے میں حضور جو کچھ کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یقیناً انبیاء کے کرنے کا کام ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، نصیحت ہے، تربیت ہے، تعلیم ہے، تزکیہ ہے، لیکن مدینہ میں آ کر جو کچھ آپ نے کیا وہ تو آپ ایک سیاستدان، ایک مدبر، ایک سپہ سالار، ایک سربراہ مملکت، ایک چیف جسٹس کا رول پلے کر رہے ہیں. تو کامیاب یہاں ہوئے وہاں نہیں ہوئے. تو اس کا اس نتیجہ نکالتا ہے کہ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین. اس ایک جملے کی شرح ہے کہ جو منجومری واٹ نے دو والیومز میں کی. اسی لیے اس نے اپنی جو سیرت لکھی ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دو والیومز میں تقسیم کر دیا, محمد ایٹ مکہ, محمد ایٹ مدینہ. اور اس میں در حقیقت وہ کنٹراسٹ شو کرنا چاہتا ہے کہ مکے والا محمد کچھ اور ہے اور مدینے والا محمد کچھ اور ہے. نعوذ باللہ من ذالک, نقل کفر کفر کا باشد. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہے ان کا سوفسٹیکیٹڈ انداز. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعریف کر رہا ہے, حقیقت میں اگرچہ اس نے دوسری والیوم جو ہے محمد ایک مدینہ اس میں جتنے تعریف اور توصیف کے لیے الفاظ انسانی لغت میں ہیں وہ سب استعمال کر دیے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی دور اندیشی, آپ کی معاملہ فہمی, آپ کی مردم شناسی, آپ کی تدبیر, یہ ساری چیزیں جو ہیں اسٹیٹ مین شپ, آپ کی سپہ سالاری, لیکن یہ ساری سپرلیٹیو ڈگریز استعمال کرنے کے باوجود جو تصور وہ دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دنیا دار انسان کی حیثیت سے وہ کامیاب ہوئے. اب یہ تضاد جو ہے ریزالو نہیں ہو سکتا. بظاہر تو تضاد ہے کہ مکے میں تو صحابہ کو اجازت نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کی. پورے 12 برس اس حال میں گزرے ہیں کہ ان میں سے کسی کو لے کر دہکتے ہوئے انگاروں پر زمین پر لٹا دیا گیا, لیکن اسے اجازت نہیں تھی کہ ہاتھ اٹھائے. نو ریٹیلیشن, نو ریزنگ آف ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفینس, اپنے مدافعت میں بھی تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. گویا یہ کہ وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدنی دور میں ان کے ساتھ ان کے جان نثار ہیں, تلواریں ہاتھوں میں ہیں, اور آپ جو ہے ایک فوج کو آگے بڑھا رہے ہیں, وہ میدان بدر ہو دامن احد ہو. اب یہ جو ظاہری کنٹراسٹ ہے یہ ریزالو نہیں ہو سکتا اگر سامنے یہ بات نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہی گئے تھے یہ رول اسائن کر کے. آپ کا مقصد بے سب اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کو اللہ کے دین کو عملاً قائم کرنا ہے, نافذ کرنا ہے, اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. تو صرف دعوت و تبلیغ سے نہیں, بلکہ اس کے لیے جو بھی ایک انقلابی پروسیس کے جو مراحل ہیں وہ سب کے سب جو ہے آپ کو ان میں سے گزرنا ہوگا اور اللہ کے دین کو عملاً قائم کرنا. یہ ہے وہ آیہ مبارکہ, هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اب ذرا سا غور کیجیے کہ کسی بھی انقلاب کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انقلابی جماعت وجود میں آئے. ایسے لوگوں پر مشتمل انقلابی جماعت کہ جن کا انقلابی نظریے کے ساتھ گہرا ذہنی رابطہ ہو, پوری ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہو. نمبر 2, وہ اتنے منظم ہو کہ ایک تائی بات ہے جمے ہوئے نظام کو اکھیڑنا ہے, اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے, اس نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. وہ طبقات ہیں کہ جن کے مفادات وابستہ ہیں وہ کبھی گوارا نہیں کر سکتے کہ وہ نظام بدلا جائے. وہ تو چاہیں گے کہ اسٹیٹس کو رہے, جیسے حالات ہیں ویسے رہے, تاکہ ہمارے مفادات جو ہے اس پر کوئی آسان ہے. لہذا تصادم ناگزیر ہے. اس تصادم کا مقابلہ موت نہیں کر سکتا, ایک پارٹی کر سکتی ہے, منظم اور ڈسپلن پارٹی. اس پارٹی کے وجود میں آنے کے بھی 2 کمپوننٹس ہیں, 2 پری ریکوزٹس ہیں. نمبر 1 یہ کہ جو بھی ان کا رہنما ہے ان کے ساتھ ان کی وابستگی جو ہے محبت بھی ہو, تعظیم بھی ہو, ان کے چشم و ابرو کے اشارے کے اوپر وہ اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار ہوتا ہے. اگر یہ بات نہیں ہوگی تو انقلاب نہیں آ سکتا. اور دوسرے یہ کہ آپس میں وہ اتنے مربوط ہو, اتنی گہری محبت ہو, وہ ایک دوسرے پر اپنے مفادات کے مقابلے میں دوسرے اپنے ساتھی کے مفاد کو ترجیح دینے کے لیے, جیسے کہ سورہ حشر میں فرمایا کہ یو سرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اگر یہ خود تنگی میں ہوتے ہیں لیکن اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو مقدم رکھتے ہیں. جب تک کہ یہ 2 بس کسی جماعت میں نہیں ہوں گے اور ایک ایسی جماعت وجود میں نہیں آ جائے گی تو کوئی انقلاب نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ جو آخری آیت ہے سورہ فتح کی, اس کے الفاظ کیا ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانہ الی آخر الآیہ. یہ انقلاب عظیم جو برپا کیا, محمد الرسول اللہ اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور ان کو جو ایک جماعت بنانے والی چیز تھی وہ یہ کہ ایک طرف اپنے رہنما اپنے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی گہری قلبی وابستگی تھی، گہری محبت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے دلوں کے اندر ناسک تھی، اور دوسری طرف ایک اخوت باہمی کا رشتہ تھا جو انہیں جوڑ کر بنیاد مرسوس بنا تھا. یہ جو دو چیزیں ہیں اصل میں یہی مضمون ہے سورہ حجرات کا مرکزی مضمون، کہ اتحاد ملی کے لیے اسلامی اخوت کے لیے کیا اثاثات ہیں، اور دوسرے یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ماننے والوں کو کیا تعلق قائم کرنا چاہیے، ان کے دلوں میں ان کی عظمت ان کی توحید ان کی تعظیم ان کی محبت کس درجے میں ہونی چاہیے. یہ دو چیزیں ہوں گی تو ایک اسلامی انقلابی جماعت وجود میں آئے گی. اس کے ساتھ ہی اس سورہ مبارکہ میں وہ جو دین حق ہے جس کو کہ غالب کرنا مقصود ہے اس کے بعد بڑے بنیادی جو مسائل ہیں ان مسلمانوں کی حیات ملی کی جو اثاثات ہیں، اسلامی ریاست کی جو دستوری بنیاد ہے، پھر اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد کیا ہے، پھر یہ کہ مسلمانوں کو مجتمع رکھنے کے لیے تفرقے سے بچانے کے لیے ان میں انتشار کا راستہ روکنے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں، یہ ہے مضامین نہایت اہم مضامین کے جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے. اب اس تمہید کے بعد اس سورہ مبارکہ کا سلسلے وار مطالعہ شروع کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس سورت کا آغاز بالکل ابرپٹ ہو گیا ہے، کوئی تمہید نہیں، کوئی حروف مقطعات نہیں، اللہ کی تسبیح اور تحمید کا عام طور پر قرآن مجید کی سورتیں شروع ہوتی ہیں، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، یا حروف مقطعات ہیں الف لام میم حا میم، یہاں کچھ نہیں، بالکل براہ راست جو موضوع ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے. اور پہلی آیت ہی اتنی اہم ہے، ابھی آپ کے سامنے میں اس کی اہمیت بیان کروں گا، کہ واقعہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا جو دستور ہے وہ پورا کا پورا دستور اس ایک آیت کے اندر موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم یقینا اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے. دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے کہیں بھی وہ اصطلاحات استعمال نہیں کی ہیں کہ جو آج ہم استعمال کرتے ہیں. ریاست کا لفظ عربی کا ہے لیکن قرآن مجید میں کہیں یہ لفظ استعمال نہیں ہو، لیکن ہمیں قرآن مجید کا مطالعہ کر کے وہ چیزیں مستمت کرنی، قرآن سے استخراج کر کے ہمیں وہ اصول لینے ہیں کہ جو آج کی دنیا میں جو ہمارے معروف جو اصطلاحات ہیں ان کے حوالے سے ہم اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں. اس میں جو بات پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک مسلمان فرد ہے اس کے ہم مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی زندگی ایک پابند زندگی ہو، مادر پدر آزاد زندگی نہیں، یہ نہیں کہ وہ جو چاہے کرے، جس وادی میں چاہے نکل جائے، جو چاہے کھائے جو چاہے پیے، اس کی زندگی پابند زندگی ہے کہ ایک دائرہ تو ایسا ہے کہ جس کے اندر اسے اٹانومی حاصل ہے آزادی حاصل ہے، جہاں اللہ اس کے رسول نے کوئی حکم نہیں دیا آپ آزاد ہیں، اللہ اس کے رسول نے کوئی تعین نہیں کیا کہ آپ سڑک پر دائیں ہاتھ چلیے یا بائیں ہاتھ چلیے آپ آزاد ہیں، آپ چاہے تو فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کی ٹو دی لیفٹ ہی کو کنٹینیو کرنا ہے جو ہمیں اپنے سابق آقاؤں سے وراثت میں ملا تھا، آپ چاہیں تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں صاحب کی پوری رائٹ کا معاملہ ہوگا، اس میں دین اور شریعت کی کوئی پابندی نہیں آئی، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ گیا اب یہاں آپ کی آزادی ختم ہو گئی. اس لیے کہ مسلمان کے معنی ہی ہے سرنڈر کرنے والا، وہ کہ جس نے سبمٹ کیا ہے، جس نے اپنی آزادی کو اپنے پروردگار کے قدموں میں ڈال دیا ہے کہ پروردگار میری یہ آزادی حاضر ہے، تیری ہی عطا کردہ تھی، تیرے خدمت میں حاضر ہے، اب جتنی آزادی تو دے گا میں اپنی زندگی میں اتنی ہی آزادی دوں. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین تشبیہ سے سمجھایا ہے. مثل المؤمن کا مثل الفرس فی آخرته. مومن کی مثال اس گھوڑے کی ہے کہ جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے. اب آپ غور کیجئے، اگر اس کھوٹے سے جو رسی اس کو باندھے ہوئے ہیں وہ 50 گز کی ہے، 50 گز لمبی آپ نے رسی باندھی، تو اس کھوٹے کے گردا گرد 50 گز کا ایک دائرہ بن جائے گا، 50 گز ریڈیس کا، کہ اس میں وہ آزاد ہو. چاہے 25 گز پر بیٹھ جائے، چاہے وہ 50 گز تک چلا جائے، چاہے وہ کھوٹے کے ساتھ کور ٹیک کر بیٹھ جائے، وہ کچھ بھی کرے، چلے پھرے بیٹھے لیٹے، اس کو آزادی ہے 50 گز تک. 51 گز اس کے لیے ممکن نہیں. بس یہی فرق ہے ایک مسلم اور مومن اور ایک ایسے شخص میں کہ جو کسی پابندی کو قبول نہیں کر رہا، اسے آزادی ہے جو چاہے کرے. لیکن یہاں یہ ہے کہ آزادی ہے لیکن محدود ہے. سوورنٹی جو ہے اختیار مطلق صرف اللہ ہے، قانون سازی کا اختیار مطلق صرف اللہ ہے. ان الحکم الا للہ. لیکن یہ کہ اس اصول کو آپ اپلائی کیسے کریں، عملی زندگی میں یہ کیسے آئے، اس کی اپلیکیشن ہے کہ جو اس آیت میں آ گئی کہ مسلمانوں تمہیں آزادی ہے. امرہم شورا بینہم، ان حدود کے دائرے کے اندر اندر تم باہمی مشورے سے جو چاہو کرو، بس یہ کہ اللہ اس کے رسول کی حدود سے تجاوز نہ کرو. اب اس کو میں عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں جتنے بھی دستوری خاکے بنے ہیں، بنے ہیں، بگڑے ہیں، ٹوٹے ہیں، کچھ رہے ہیں، کچھ معطل ہوئے ہیں، اور اب کچھ پتا نہیں کہ ہم کہاں ہیں. یہ تو ایک ایسا دور ہے کہ جس میں کسی کو کچھ پتا نہیں کہ کوئی دستور ہے یا نہیں ہے، ہے تو معطل ہے، کس درجے میں معطل ہے، واللہ اعلم. لیکن یہ کہ جو بھی کوئی خاکہ بنا ہے، میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک دفعہ ہمیشہ موجود رہی ہے، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہ صرف رہنما اصولوں میں رہی ہے، یہ ڈائریکٹ پرنسپلز میں یہ دفعہ رہی ہے، آپریٹو پروسیس میں نہیں ہوئی. میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف یہ ایک دفعہ پوری طریقے سے آپریٹو ہو جائے تو اسلامی ریاست کا کل دستوری تقاضا مکمل ہو جائے. اسلام اس سے قطعاً بحث نہیں کرتا کہ آپ فیڈرل اسٹیٹ بنائے یا کانفیڈرل بنائے یا یونیٹری بنائے یا پارلیمنٹری بنائے یا پریزیڈینشل بنائے. آپ الیکشن جو ہے ڈائریکٹ کریں یا انڈائریکٹ کریں، جماعتی کریں یا غیر جماعتی کریں، اسلام کو اس سے قطر کوئی کہہ سکتا. یہ مسائل در حقیقت کسی بھی ملک کے اپنے حالات اور یہ کہ تمدن کی کون سی سطح پر وہ ملک تمدنی ارتقاء کے کس نہج پر اور کس لیول تک پہنچ چکا ہے اس کے حساب سے طے ہوگا. لیکن ایک چیز ہے کہ جو اسے اسلامی بنا دے گی، اور وہ چیز یہ ہے کہ لوگ یہاں جان لیں کہ قانون سازی کا اختیار محدود ہے. آپ اسے پارلیمنٹ کہیں، اسے شورا کہیں، اسے کانگریس کہیں، اسے مجلس ملی کہیں، جو چاہے کہیں، لیکن یہ جان لیجئے کہ اس کی لیجسلیٹو اتھارٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کے جہاں واضح احکام آ جائیں گے وہاں سے سرے منہ تجاوز نہیں، اور اس کے اندر اندر باہمی مشورے سے وہ جو چاہے کریں اللہ تعالیٰ نے انہیں کھلی آزادی. اس میں صرف ایک اصول ہوگا کہ امرہم شورا بینہم، کہ وہ باہمی مشورے سے معاملہ کریں، کسی کو اتھاریٹیرینزم جو ہے اس کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی فرد ہو، کوئی طبقہ ہو، کوئی گروہ ہو. بلکہ یہ کہ یہ جو اٹارنی کا جو دائرہ ہے، آزادی کا جو دائرہ ہے، اس میں انہیں باہمی مشورے سے کام کرنا ہوگا. باقی یہ ہے کہ ان کی حدود یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد احکام، بس اس سے تجاوز نہیں کرتا. تو یہ پہلی سمجھیے آیہ مبارکہ نے اسلامی ریاست کے لیے ایک عملی ہدایت دے دی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. لا تقدمو کے بعد ایک لفظ محسوس مانا گیا ہے، لا تقدمو انفسکم، مت بڑھاؤ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول سے آگے. یہاں سے پیچھے پیچھے تمہیں اجازت ہے، باہمی مشورے سے جو معاملہ چاہو طے کر لو، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم آ گیا، اب دیکھیے بہت صحیح کسی نے یہ الفاظ جو ہے مصطفیٰ کے مرتب کیے ہیں کہ اللہ کا حکم وہ قرآن، رسول کا فرمان سننا، نو لیجسلیشن ول بی ڈن، ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا، یہ گویا کہ ٹھیک ٹھیک اس پہلی آیت کی ترجمانی ہے. اور اگر یہ ایک آیت 100% آپریٹو ہو جائے تو میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی ریاست کا تقاضا پورا ہوگا. البتہ اس میں ایک نوٹ آف وارننگ ہے کہ اگر ہم نے زندگی کے کسی ایک گوشے کو بھی اس سے مستثنا کر لیا تو پھر یہ اسلام اور کفر کا ملغوبہ ہوگا، وہ اسلام نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ اصول جو ہے یہ پوری زندگی کا اصول ہوگا. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ معاشی معاملات اس سے مستثنا رہیں گے، اور اگر ہم کہیں گے کہ آئلی قانون اس سے مستثنا رہے گا تو پھر تو معاملہ وہ ہے کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں اسے ذلیل و خوار کیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو. تم لوگوں کی آنکھوں میں دھوپ جھول سکتے ہو، تم لوگوں کو جو ہے چپ کرا سکتے ہو، دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اسی لیے یہ آیت ختم ہوئی ہے ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. اگر تم نے زندگی کے ایک حصے کو بھی مستثنی کر دیا اس اصول سے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو معلوم ہوا کہ وہ اصول اب ختم ہوا. اس لیے کہ جو بھی تفریق تم نے کی ہے، الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جو اپنے دین کے حصے بکھرے کر دیتے ہیں، تو اب معلوم ہوا یہ تو ان کا اپنا چوائس ہے. دین کی جو چیز پسند آ گئی قبول کر لی، جو چیز پسند نہیں آئی وہ قبول نہیں کی. اس کے معنی یہ ہے کہ جو چیز پسند آئی ہے اور آپ نے قبول کی ہے وہ بھی اس لیے قبول نہیں کی ہے کہ وہ دین کی بات ہے، بلکہ اس لیے قبول کی ہے کہ وہ آپ کے نفس کو پسند ہے. وہاں بھی در حقیقت اطاعت آپ اپنے نفس کی کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں کر رہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو انکنڈیشنل ہوگی پوری زندگی کے اندر، کہ زندگی کے کسی گوشے میں کہیں بھی تجاوز کس اصول سے نہ ہو، جہاں ٹوٹ گیا پھر ٹوٹ گیا. اس لیے کہ یہ ملغوبہ جو ہے کفر اور اسلام کا، اللہ کے ہاں یہ مقبول نہیں ہے. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول. یہ تو باطل کی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا اپنا کوئی انڈیپینڈنٹ وجود ہوتا ہی نہیں، اسے حق کا کوئی نہ کوئی جز اختیار کرنا پڑتا ہے اپنے وجود کے لیے، لیکن حق کو کسی باطل کے جز کی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول جو ہے وہ علی اللہ دین الخالص، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقبول دین ہے وہ خالص دین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات.